وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ساتھ مدثرہ منظر۔ اسلام آباد کے ریڈ زون میں پولیس اور احتجاج کرنے والوں کے درمیان جھڑپیں تاحال جاری ہیں۔ پاکستانی پولیس نے حکومت مخالف مظاہرین اور پولیس کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والی جھڑپوں کی خبر بنانے والے ٹیلی ویژن کے عملے اور دیگر صحافیوں پر حملے کیے۔ اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ایاز گل نے بتایا ہے کہ پاکستان کے خبر رساں اداروں کے متعدد کیمرامین اتوار کے روز زخمی ہو گئے اور رپورٹروں کو پولیس نے بری طرح پیٹا۔ وزیر اعظم نواز شریف کے قریبی ایک وزیر نے صحافیوں پر حملوں کی مذمت کی ہے اور ملک بھر میں خبری تنظیموں نے بھی اس کی مذمت کی ہے۔ ادھر پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے اتوار کو جاری تشدد کے باعث اپنے کور کمانڈروں کا اجلاس طلب کر لیا، جو اس وقت بھی جاری ہے۔ آسٹریلیا عراق کے ایسے علاقوں میں جہاں اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں سے خطرہ پیدا ہو چکا ہے، امریکہ اور دیگر ممالک کے ساتھ مل کر فوجی اور انسانی ہمدردی کی امداد فراہم کر رہا ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم ٹونی ایبٹ کے الفاظ۔ آسٹریلیا نے کردوں کے لیے طیارے کے ذریعے فوجی ساز و سامان پہنچانے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ ہم نے امریکہ میں اوباما انتظامیہ کی درخواست پر اس سلسلے میں شریک ہونے پر رضامندی ظاہر کی ہے اور عراقی حکومت نے اس کی اجازت دی ہے۔ یہ الفاظ تھے آسٹریلیا کے وزیر اعظم ٹونی ایبٹ کے۔ مسٹر ایبٹ نے کہا کہ آسٹریلیا شمالی عراقی شہر امرلی میں اسلامک اسٹیٹ کے 2 ماہ کے محاصرے کے باعث خوراک، پانی اور دیگر ضروریات زندگی کی ترسیل رک جانے کے باعث انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد فراہم کرنے میں امریکہ کے ساتھ شریک ہو گیا ہے۔ عراقی اور کرد فورسز نے ہفتے کے روز امرلی کا محاصرہ توڑنے کے لیے ایک بڑا حملہ کیا تھا۔ ادھر عراقی عہدیداروں نے کہا ہے کہ ان کی فورسز اتوار کے روز شمالی شہر امرلی میں داخل ہو گئیں، جس کا جہادیوں نے محاصرہ کر رکھا تھا۔ وہاں ہزاروں افراد 2 ماہ سے زیادہ عرصے سے محصور تھے اور پانی، خوراک اور دواؤں کی قلت پیدا ہو چکی تھی۔ امریکی محکمہ دفاع نے کہا ہے کہ امریکہ نے ہفتے کے روز اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں پر امرلی کے گرد فضائی حملے کیے اور شہر میں محصور افراد کے لیے امدادی سامان کے پیکٹ گرائے۔ پینٹاگون کے پریس سیکرٹری ریئر ایڈمرل جان کربی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی ایئر فورس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا، فرانس اور برطانیہ کے طیارے نے بھی امداد فراہم کی۔ آسٹریلیا نے کہا ہے کہ وہ کرد فورسز کو، جو اسلامک اسٹیٹ سے برسر پیکار ہیں، ہتھیار فراہم کرنے کی بین الاقوامی کوشش میں شریک ہو رہا ہے۔ اتوار کے روز جرمن حکومت فیصلہ کر رہی ہے کہ آیا عراق میں اسلامک اسٹیٹ سے لڑنے والے کرد فورسز کو فوجی امداد فراہم کی جائے۔ یورپی یونین نے دھمکی دی ہے کہ اگر ماسکو مشرقی یوکرین میں اپنی فوجی سرگرمی جاری رکھتا ہے تو اس پر نئی تعزیریں عائد کر دی جائیں گی۔ تاہم ممکنہ تعزیریں کتنی سخت ہوں گی، اس پر یورپی یونین میں اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ یورپی بلاک کے 28 رکن ممالک گیس اور تجارت کے لیے روس پر انحصار کرتے ہیں۔ اتوار کو یورپی لیڈروں نے برسلز میں طویل بات چیت کے بعد اعلان کیا کہ انہوں نے یورپی کمیشن سے کہا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر ان نئے اقدامات کی فہرست تیار کی جائے جو یوکرین میں اپنے انداز میں تبدیلی نہ لانے کی صورت میں روس کے خلاف کیے جا سکتے ہیں۔ یورپی کونسل کے صدر ہرمن وان رامپوئی کے الفاظ۔ یورپی کونسل نے کہا ہے کہ وہ صورتحال کی روشنی میں مزید اہم اقدامات اٹھانے کے لیے تیار ہے اور کمیشن سے درخواست کرتی ہے کہ وہ یورپی خارجہ ایکشن سروس کے ساتھ مل کر ابتدائی کام شروع کرے اور ایک ہفتے کے اندر اندر اپنی تجاویز غور کے لیے پیش کرے۔ یورپی یونین کے لیڈروں کے ایک مشترکہ بیان میں روس سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ یوکرین سے اپنے تمام فوجی اثاثے اور فورسز فوری طور پر واپس بلا لے۔ واضح شہادت کے باوجود روس یوکرین میں اپنی فورسز کی موجودگی سے انکار کرتا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کہتے ہیں، یہ انتہائی سنگین صورتحال ہے اور ضرورت ہے کہ ہم روس کو یہ بتانے کے لیے کہ حقیقی عزم اور لچک کا مظاہرہ کریں کہ اگر اس نے اپنا یہ طرز عمل جاری رکھا تو یورپ اور روس، برطانیہ اور روس اور امریکہ اور روس کے تعلقات مستقبل میں یکسر مختلف ہوں گے۔ یہ اس طرح جاری نہیں رہ سکتے۔ روس کے خلاف نئی تعزیریں عائد کرنے کے لیے یورپی یونین کے لیڈروں کا متفق ہونا ضروری ہے اور بہت سے لیڈر اقتصادی نقصان کے خدشات کے باعث سخت اقدامات میں محتاط ہیں۔ اور اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ شامی باغیوں نے گزشتہ ہفتے گولان کی پہاڑیوں میں، جن پر اسرائیل کا قبضہ ہے، جن فلپینی امنکاروں کو پکڑ لیا تھا، وہ اب محفوظ ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے ان دا نیوز۔ آپ کی میزبان ہے بہجت جلانی اور میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں سعدیہ اسد، ہمارے انجینئر ہیں جان ڈریڈن۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور بائیں ہاتھ آڈیو اسٹریم پر کلک کر کے براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے۔ پروگرام نشر ہونے کے بعد آپ اسے ہماری ویب سائٹ، فیس بک اور ٹویٹر پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے پاکستان میں پل پل تبدیل ہوتی صورتحال کا ایک جائزہ لیتے ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان عوامی تحریک کے احتجاج کی تازہ ترین صورتحال اور حکومت کی طرف سے اس سے نمٹنے کی حکمت عملی۔ پاکستان میں سیاسی منظر نامے کے بارے میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا رد عمل کیا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں کے رد عمل کا جائزہ لیں گے آج کے اس پروگرام میں۔ اور آخر میں عالمی خبروں میں سر فہرست عراق، ISIS اور یوکرین، یورپی یونین اور روس کے بارے میں تازہ ترین پیش رفت کے بارے میں بات کریں گے۔ تو یہ ایک کوئک جائزہ ہے حالات واقعات کا۔ ہمارے ساتھ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے ایک ممتاز نام صدیق الفاروق کا، پاکستان تحریک انصاف کے ایک لیڈر شوکت یوسف زئی صاحب جو وزیر بھی ہیں، اور پاکستان عوامی تحریک کے سیکرٹری انفارمیشن قاضی فیض الاسلام، اور انتہائی ممتاز نام ہے سیاسی اور دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود۔ لندن سے ہمارا ساتھ دیں گے ویسٹرن افیئرس کے ایڈیٹر منظر وسیم اور یہاں امریکہ کی بفلو یونیورسٹی سے منسلک پروفیسر فیضان حق۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ایک تھوڑی سی آپ کو پس منظر آپ کو بتاتے چلیں جو کہ آپ ہمارے سننے والے جانتے ہیں۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں احتجاج کرنے والے عوامی تحریک اور تحریک انصاف کے سیاسی کارکنوں اور پولیس کے درمیان اتوار کی صبح بھی مٹ بھیڑ ہوئی، جبکہ پولیس کی طرف سے وقفے وقفے سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے اشک اور گیس کے گولے بھی پھینکے جا رہے ہیں۔ ان دونوں جماعتوں کے ہزاروں کارکن 16 اگست سے اسلام آباد میں پرامن دھرنا دیے ہوئے تھے، تاہم ہفتے کی رات اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے نواز انتظامیہ پر دباؤ بڑھانے کی غرض سے انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف مارچ شروع کیا، جس پر پولیس نے ان کے خلاف کارروائی شروع کی۔ اس میں کچھ ہلاکتوں کی خبر ہے، لوگوں کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے۔ اسلام آباد کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال کے سربراہ پروفیسر جاوید اکرم کہتے ہیں کہ ایک شخص پولیس کی کارروائی سے بھاگتے ہوئے پانی سے بڑے گھڑے میں ڈوب کر ہلاک ہوا اور بعد ازاں ایک زخمی اسپتال میں دم توڑ گیا۔ اتوار کی صبح اپنے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے پولیس کی کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے اپنے موقف کو دہرایا اور کہا کہ یہ لوگ اسلام آباد چھوڑ کر نہیں جائیں گے اور ہر صورت وزیر اعظم سے استعفیٰ لیں گے۔ مظاہرہ کرنے والی دوسری جماعت پاکستان عوامی تحریک کے قائد طاہر القادری نے اتوار کو اپنے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکمران یہ بات بھول جائیں کہ یہ لوگ اب واپس پلٹ جائیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید کیا کہتے ہیں کہ حکومت احتجاج کرنے والی جماعتوں کے قائدین سے رابطوں کی کوشش کر رہی ہے اور اس کے تشدد سے بچنے کے لیے اس نے حتی الامکان کوششیں بھی کی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں آئیے سنتے ہیں۔
حکومت نے تو اپنی حتی الامکان کوشش کی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم تو کل بیٹھے ان سے بات چیت کر رہے تھے کہ یہ تصادم شروع ہی نہ ہو۔ تصادم کو وہی روک سکتا ہے جس نے اس کو شروع کیا ہے۔ ہم نے تو تصادم کو شروع نہیں کیا، ہم نے تو پچھلے 17 دن سے جتنا صبر کیا جا سکتا ہے، جتنا تحمل کیا جا سکتا ہے کیا ہے، اور ان کی ہر جائز ناجائز بات کو تسلیم کیا ہے۔
اور پیپلز پارٹی کے ایک مرکزی رہنما اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے مقامی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے سے حل کیا جانا چاہیے اور اسے طاقت سے حل نہیں کیا جا سکتا، طاقت سے معاملات مزید خراب ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں
یہ سچویشن جو ہے یہ اس شیلنگ سے کم نہیں ہوگی، یہ پورے ملک میں پھیل جائے گی، اس لیے میں آج بھی کہتا ہوں دا بیٹر سینس شوڈ پریویل اور گورنمنٹ شوڈ ایکٹ پولیٹیکلی اور فورس کے ذریعے، کوئی مسائل کا حل نہیں ہو سکتا۔
متحدہ قومی موومنٹ نے اتوار کو ملک میں یوم سوگ کا اعلان کر رکھا تھا، اور جماعت کے قائد الطاف حسین نے حکومت کو طاقت کے استعمال سے گریز کا مشورہ دیتے ہوئے وزیر اعظم کو رضاکارانہ طور پر مستعفی ہونے کو کہا۔ اس بارے میں ایم کیو ایم کے قانون ساز فاروق ستار کہتے ہیں
ہم نے تو ایک رائے دی ہے، ایک تجویز دی ہے جو موجودہ صورتحال میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ جس میں ملکی سلامتی کو بھی ہم جو ہے وہ قائم رکھ سکیں، ہم ریاست کی مضبوطی کو بھی اپنی جگہ پر قائم رکھ سکیں اور ہم پورے نظام کو بھی جو ہے وہ ہم سیکیور کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں الطاف بھائی نے ایک ایسا سولوشن دیا۔
اور نواز شریف انتظامیہ اور احتجاج کرنے والی جماعتوں کے رہنماؤں کے درمیان گزشتہ دنوں میں مذاکرات کے متعدد دور ہوئے اور دونوں جانب سے لچک کا مظاہرہ کرنے کے دعوے بھی کیے گئے، تاہم وزیر اعظم نواز شریف کے استعفے پر دونوں فریقوں میں ڈیڈ لاک قائم رہا۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں کہ پارلیمان کے سامنے عوامی تحریک اور تحریک انصاف کے دھرنوں کے باعث پیدا ہونے والی ہجان کی کیفیت چند دنوں میں ختم ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ ایسے مطالبات بھی کیے جا رہے ہیں جو میرے اختیار میں نہیں. اس وقت صورتحال میں کوئی بہت یقینی پر نظر نہیں آ رہا. صورتحال غیر یقینی نظر آتی ہے. آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے, اس کے کیا امکانات ہیں, حالات کا رخ کس جانب ہے, بہت سے سوال ہیں. آئیے اپنے معزز شرکاء سے بات کرتے ہیں. تو السلام علیکم جی. جن صاحب, آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں. موجودہ سیاسی صورتحال کی سمت کو اگر سامنے رکھتے ہوئے آپ کن امکانات کے بارے میں آپ بات کریں گے, کیا امکانات سامنے نظر آ رہے ہیں؟ جی جنرل صاحب آپ سے بات کریں.
میں طلعت مسعود بول رہا ہوں.
جی طلعت صاحب, جی جنرل صاحب آپ سے بات کر رہی ہوں کہ آپ موجودہ ساری صورتحال, میں نے ایک خاکہ اس کا پیش کیا اور مختلف فریقوں کی بات بھی آپ کو سنوائی جو کہ مختلف سیاسی جماعتیں ہیں اور حکومت کا موقف بھی بتایا آپ کو. اس ساری صورتحال کو دیکھ کے اس وقت جبکہ پارلیمان کا بھی بڑا ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے, نواز شریف صاحب کی قیادت میں حکومت کا ایک اجلاس ہو رہا ہے, جبکہ پارلیمان کا مشترکہ اجلاس منگل کے روز طلب کیا گیا ہے, کور کمانڈر کا اجلاس جاری ہے, یہ ساری صورتحال سامنے دیکھ کر صورتحال کو کیا آپ کس طرح سے اس کا تجزیہ کریں گے؟
دیکھیے, میرے خیال میں یہ سیاسی لحاظ سے اور ہر لحاظ سے پاکستان کی بقا کے لحاظ سے بھی بڑا اہم ہے اور جمہوریت کے مستقبل کے لیے بھی بہت اہم ہے. یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی جماعتوں نے اس وقت پوزیشن لی ہوئی ہے اس میں کوئی کسی قسم کی لچک نہیں ہے. تو ایک لحاظ سے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ جو ڈیڈ لاک ہے جس کا آپ نے ذکر کیا اور جو سب مسلسل ہمارے سامنے آ رہا ہے, تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر یہ ڈیڈ لاک ختم نہیں ہوتا تو ظاہر ہے پھر معاملات ایسے ہو جائیں گے کہ یا تو فوج کو مداخلت کرنی پڑے گی یا پھر ہم انارکی کی طرف چلے جائیں گے. تو اس لیے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی صورت میں نواز شریف صاحب جو ہیں اتنی آسانی سے اور لوگوں کے کہنے پر یا ایک پارٹی کے یا دو پارٹیز کے کہنے کے اوپر استعفیٰ دیں گے. وہ یہ ضرور ہے کہ اگر ان کو ہٹایا گیا تو پھر وہ یہ چاہتے ہیں, اگر آپ نے ہٹانا ہی ہے تو آپ خود ہٹائیں, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ہمیں زبردستی جو ہے وہ تو ہٹا سکتے ہیں, لیکن میں رضاکارانہ طور سے کسی صورت میں استعفیٰ نہیں دوں گا. اور میرے خیال میں ان کی پوزیشن اس معاملے میں بالکل واضح ہے. اور اگر عمران خان جو ہے اب اس طوز کے اوپر کوئی لچک نہیں دکھاتے ہیں اور یہ مصر رہتے ہیں, اصرار کرتے رہتے ہیں کہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تصادم کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن یہ جو تصادم ہے یہ فوج کو اور عوام کو بالکل میرے خیال میں ان کے لیے بہت ہی یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فوج کی جو قیادت ہے, آپ نے دیکھا کہ آج کور کمانڈرز کانفرنس جو کہ کل ہونی تھی جی, اس کو انہوں نے ایک دن ایڈوانس کیا اور آج کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا بیانات سامنے آتے ہیں اور کس طریقے سے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل رحیل جو ہے پھر کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد کون طریقے سے اپنے بات چیت کرتے ہیں اور معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں.
شکریہ جنرل صاحب, ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ میں مجھے یہ اس انالیسس کے بعد ہمارا خیال تھا کہ ہم تمام جو تینوں فریق ہیں ان کے رہنماؤں سے بات کریں گے. صدیق الفاروق صاحب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں آئیں گے. اس وقت ہم ان کے ساتھ رابطہ نہیں کر رہے, ان کے ٹیلی فون اس وقت بند ہے اور ان سے رابطہ نہیں ممکن ہے کہ وہ بھی کابینہ کی میٹنگ میں شریک ہوں جو کہ اعلیٰ قیادت کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں. بہر طور ہم کوشش کرتے رہیں گے اگر صدیق الفاروق صاحب سے ہماری بات ہو جائے تاکہ ان کا موقف بھی سامنے آ جائے. اس وقت ہم پاکستان تحریک انصاف کے ایک اعلیٰ وزیر بھی ہیں, لیڈر بھی ہیں, شوکت یوسف سعید صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. یوسف سعید صاحب, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں تجزیہ کاروں کا خیال یہ ہے کہ اسے کسی حد تک اپنے موقف میں لچک لانے کی ضرورت تھی, فلیکسیبلٹی کی ضرورت تھی تاکہ بہتر طور پر بحران کو حل کیا جا سکے, کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟
دیکھیے جی, میرے خیال سے یہ پاکستان کی ہسٹری لکھی جائے گی کہ پہلی دفعہ عوام اپنے حق کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. اور اس میں کوئی یہ نہیں کہ کوئی ذات کا مسئلہ ہے یا پارٹی کا مسئلہ ہے, عوام کو ان کا حقوق دلانے کی بات تھی اور یہ اویئرنیس پیدا ہو گئی لوگوں کے اندر, ان پہلی دفعہ الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی ہے, تو ہر دفعہ الیکشن ہوتے ہیں اور ہر دفعہ دھاندلی ہوتی ہے پاکستان کے اندر, لیکن لوگ اس کو اس سے اگنور کر دیتے ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ شور تو مچا لیتی ہیں کہ جی دھاندلی ہو, لیکن اس پہ جو عمل نہیں ہوتا ہے کہ اس کو روکا کیسے جائے اس پہ کوئی نہیں آتی. اس لیے کہ ہر ایک کے دل میں چور ہوتا ہے اور ہر ایک اس سے استفادہ کرتی ہے اس کمزور سسٹم سے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ تحریک انصاف پورے اپنے پولیٹیکل فورس کے ساتھ سامنے آ گئی اور انہوں نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے تو اس کا ابھی اس کا حساب کتاب کیا جائے تاکہ آئندہ پھر نہ ہو. تو یہ اس کے لوگوں کو کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تحریک انصاف اپنے موقف میں لچک نہیں دکھا رہی. ہم نے یہ ہمارا جو پہلے موقف تھا کہ یہ اسمبلی ٹوٹ جائے نئے فریش الیکشن ہو جائے, تو وہ اس میں جب مذاکرات ہوئے انہوں نے کہا کہ جی ہم تیار ہیں جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے, ہم تیار ہیں الیکشن ریفارمز لانے کے لیے, لیکن چونکہ آپ کہتے ہیں کہ جی اسمبلیاں ٹوٹ جائیں تو آپ اس کا ڈیمانڈ نہ کریں تاکہ ہم یہ مسئلہ پارلیمنٹ کے اندر جانا ہے تو آپ پارلیمنٹ کو توڑنے کی بات نہ کریں. تو ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, لیکن دنیا میں یہ قاعدہ ہے کہ جب آپ کسی پہ اعتراض کرتے ہیں کسی پہ الزام لگتا ہے اور وہ اپنی صفائی چاہتا ہے اور وہ چیف ایگزیکٹو کی پوسٹ پہ ہو تو پھر وہ اپنی پوسٹ سے ہٹ جاتا ہے اس وقت تک جب تک کہ فیئر فری تحقیقات نہ ہو. تو یہی ہم نے احساس کیا کہ جی آپ یہ الزام ہے کہ اب بینیفیشری آپ ہیں, آپ کو اس کا فائدہ پہنچایا گیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں ہمیں وہ یقین نہیں آ رہا کہ ہم اس طرح کے انصاف مل جائے گا, تو آپ مہینے کے لیے جتنا بھی یہ تحقیقات ہو جائے وہ ویسے ہی پتہ چل جاتا, جوڈیشل کمیشن بنتا اور ایک تین چار حلقے کھول دیتا تو سارا چیزیں سامنے آ جاتی کہ دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. لیکن گورنمنٹ نے اس پہ بالکل نہ چار حلقوں کے لیے تیار ہوئی شروع میں نہ اب وہ تیار ہو رہی ہے, صرف بات کریے جی جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کا فائدہ اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ آپ ریزائن نہیں کر جاتے یا چھٹی پہ چلے جائیں ایک مہینے کے لیے, اور ویسے بھی نواز شریف صاحب مہینے میں 20 دن بزنس ٹرپ پہ ہوتے ہیں باہر ہوتے ہیں تو 30 دن کے لیے چلے جائیں. تو یہ ہمارا موقف تھا, لیکن جس طریقے سے انہوں نے دیکھیں ہم نے 17-18 دن پرامن احتجاج کیا ہے, ہماری طرف سے گملے تک نہیں توڑا گیا ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم پارلیمنٹ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے لوگ آتے ہیں ان کے دروازے پہ جا کے وہاں بھی ہم احتجاج کریں گے, لیکن ہمارے قائد نے کہا تھا کہ کسی کا گملا نہیں توڑنا جی. اندر داخل نہ ہونا, قبضہ نہیں کرنا, ہم نے نہیں کیا. لیکن جیسے ہم اس کی طرف بڑھے انہوں نے جس طریقے سے بربریت کا مظاہرہ کیا ہے, میرے خیال سے یہ جمہوریت تو کم از کم اس سے روئے گی قوم کہ یہ کیسی جمہوریت ہے.
بہت شکریہ یوسف زئی صاحب. پاکستانی عوامی تحریک کے قائد ڈاکٹر طاہر القادری بھی اپنے موقف پر قائم وزیر اعظم کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں. اس وقت ہم بات کریں گے, انفارمیشن سیکرٹری ہیں پاکستان عوامی تحریک کے قاضی فیض الاسلام صاحب, قاضی صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ موجودہ پیچیدہ صورتحال میں آپ اپنی واضح حکمت عملی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟
تین صورتحال ہے, اس کی ذمہ دار موجودہ غیر جمہوری حکومت ہے جس کا وجود ہی غیر آئینی ہے. ایک غیر آئینی الیکشن کمیشن کے تحت تشکیل پانے والی یہ حکومت, اس میں ابھی بات آپ نے کلپ میں سنائی پرویز رشید صاحب کہہ رہے کہ 17 جون سے ہم نے قبر کا مظاہرہ کیا, پھر اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے کہ 17 جون کو ہمارے پاکستان عوامی تحریک کے اتنے کارکنوں پر جو خون کی ہولی کھیلی گئی, سیدھی گولیاں ماری گئیں, انسانی حقوق کی پامالی کی گئی, 2 خواتین سمیت 14 افراد کو شہید کر دیا گیا, اور اس کے بعد ڈاکٹر طاہر القادری کا 23 جون کو جب وہ پاکستان تشریف لا رہے تھے ان کا طیارہ ڈائیورٹ کیا گیا, اور اس کے بعد پھر یہ یوم شہداء کے موقع پر ہمارے کارکنوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی گئی, پھر مزید 8 افراد کو شہید کر دیا گیا. تو ہم تو اس ملک میں آئین کی حکمرانی کی جنگ لڑ رہے ہیں, قانون کی حکمرانی کی جنگ لڑ رہے ہیں, حقیقی جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ 25 افراد کی ایک خاندان کے 25 افراد جس پوری دنیا میں جہاں جمہوریتیں ہیں کہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک خاندان کے 25 افراد حکومت کر رہے ہوں, تو یہ ایک خاندان کی حکومت کے خلاف عوام پاکستان اپنا حق لینے کے لیے نکلے ہیں. اور آج یہ 14 تاریخ کو یہ 12 سے شروع ہوا, پھر ادھر ڈی چوک آیا, یہ انتہائی پرامن رہا, اور اس کے بعد کیونکہ ہمارے مطالبات کو ذرا بھر ان کے کان پر جوں بھی نہیں رہی تو ہم نے اس دھرنے کو شفٹ کرنا چاہا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف شفٹ کرتے ہیں, اور اس کے اوپر بھی انہوں نے پولیس کر دی کہ انتہا کر دی, 35-40 ہزار پولیس کو یہاں لا کر جس طرح خون کی ہولی کھلی گئی. ابھی تک ہمارے 15 سے 20 افراد جو ہیں وہ ان کو بہت بری طرح مارا گیا, اور وہ تقریباً 15 کے قریب اس میں شہید ہو گئے, اور سینکڑوں لوگ زخمی ہیں, اسلام آباد کے ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں. اور اس سے بھی ظلم کی بات یہ ہے کہ وہاں جو زخمی ہیں, جو زخمیوں کو بھی گرفتار پولیس ہاسپٹل سے جا کر گرفتار کر رہی ہے, اور جو ان کے لوائقین عیادت کے لیے وہاں جا رہے ہیں, لوگ کارکن جا رہے ہیں, ان کو بھی اریسٹ کیا جا رہا ہے, اور جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو غائب کیا جا رہا ہے ہاسپٹل سے, تاکہ گورنمنٹ یہ کہہ سکے کہ کیجویلٹیز اتنی نہیں ہوئی. ہمارے تقریباً 15 کے قریب کارکنوں کو شہید کر دیا گیا, اور یہ بربریت کی ہولی کھیلی گئی ہے. دنیا میں کسی جمہوریت کے اندر ایسا نہیں ہوتا, یہ آئینی اور جمہوری حق لینے کے لیے آئے ہیں. یہ جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے, ایوان صدر ہے, پرائم منسٹر سیکرٹریٹ ہے, یہ حکومت کی ملکیت نہیں ہے, یہ عوام پاکستان, یہ مقدس جگہ ہے, اور عوام پاکستان کی وجہ سے ہیں یہ, اور عوام پاکستان کا حق بنتا ہے کہ ان کے سامنے آ کر اپنا رائٹ لیں. پوری دنیا میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرے ہوتے ہیں, یوکے میں ہوتے ہیں, جین ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے مظاہرے نہیں ہوتے, پر امریکہ میں نہیں ہوتے, یورپ کے دیگر ملکوں میں نہیں ہوتے. اگر یہ جمہوریت کا دم بھرتے ہیں تو پھر ان کو جمہوری رویے بھی ثابت کرنے چاہیے, کیونکہ یہ خود آمرانہ اور بادشاہانہ رویے رکھتے ہیں. اس لیے انہوں نے جمہوریت کی آڑ لے رکھی ہے. جمہوریت نام کی چیز کا وجود پاکستان میں نہیں ہے. یہ ٹین ڈوز اور دھاندلی پر مبنی الیکشن ہے, اس میں برادریزم ہے, اس میں ایک حلقے پر 15 سے 20 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ ہے, اس میں غلوں کی فوج ہے, اس میں بدماشی ہے, اس میں برادریزم ہے, اس میں الیکشن ڈے ہے. اگر ان چیزوں کا نام جمہوریت ہے تو پھر جمہوریت کا اللہ ہی حافظ ہے. دیکھیں, صرف 5 سال بعد عوام کے ووٹ ڈالنے کے عمل کا نام جمہوریت نہیں ہے. ووٹ ڈالنے کا عمل ایک چھٹ ہوتا ہے. یہ 5 سال بعد بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر, گاڑیوں میں لاد کر صرف ووٹ کی پرچی ڈلوانے کا نام جمہوریت نہیں ہے. انہوں نے جمہوری قدروں کو مفت کیا ہوا ہے, انہوں نے اداروں کو پامال کیا ہوا ہے, انہوں نے 9 سے لے کر 40 تک آرٹیکل کو پامال کیا ہوا ہے. کہ یہ آرٹیکل 6 کہتا ہے کہ جو آئین کو معطل کرتا ہے اس پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, موجودہ حکمرانوں پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. انہوں نے آئین کو معطل کیا ہے, آئین کو سسپینڈ کیا ہے, آئین کو پامال کیا ہے. انہوں نے اپنے اختیارات کے لیے تو 20 سال نہیں کی ہیں, عوام کو حقوق دینے کے لیے انہوں نے آج تک ایک ترمیم نہیں کی. یہ
بہت شکریہ قائد صاحب, آپ سے میں بات دوبارہ بھی کرتی ہوں, آگے چل کے بھی بات کرتی ہوں. ہم اس وقت بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ, جیسا کہ وعدہ کیا تھا, صدیق الفاروق صاحب نے, جو مسلم لیگ نون کی ترجمانی کرتے ہیں, ان کے رکن ہیں, ان کے ساتھ بات ہماری ہو جاتی, لیکن اس وقت ان کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا, اور چونکہ اس وقت وہ موجود نہیں ہے, تو آئیے ایک دفعہ ہم آپ کو پھر سنواتے ہیں کہ وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید, سینیٹر پرویز رشید کیا کہتے ہیں, تاکہ حکومت کا کسی حد تک موقف ہمارے سامنے آئے.
حکومت نے تو اپنی حتی الامکان کوشش کی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم تو کل بیٹھے ان سے بات چیت کر رہے تھے, کہ یہ تصادم شروع ہی نہ ہو. تصادم کو وہی روک سکتا ہے جس نے اس کو شروع کیا ہے. ہم نے تو تصادم کو شروع نہیں کیا, ہم نے تو پچھلے 17 دن سے جتنا صبر کیا جا سکتا ہے, جتنا تحمل کیا جا سکتا ہے کیا ہے, اور ان کی ہر جائز ناجائز بات کو تسلیم کیا ہے.
تو جین صاحب, آپ کو ہم نے یہ ابھی بھی حکومتی موقف بھی سنوا دیا, ظاہر ہے کہ بہت ابھی یوسف زئی صاحب نے بھی کہا کہ وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے کہ حکومت نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے, اور پاکستان عوامی تحریک کے لوگ بھی اس کو نہیں مانتے. ہمارے ساتھ صدیق الفاروق صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آج ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوں گے, اگر وہ ساتھ ہوتے تو اور بھی کھلے طور پر ان کے ساتھ بات ہو سکتی تھی, لیکن ہماری پروڈیوسر سعدیہ اسد مسلسل یہ کوشش کر رہی ہیں کہ ان سے کسی طور رابطہ ہو جائے. جن صاحب, آپ نے تینوں فریقوں کی بات چیت سنی ہے, عام طور پر تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ مظاہرین کے خلاف جب طاقت استعمال ہوتی ہے تو بالآخر حکومت کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے, آپ اس بارے میں کس طرح سے دیکھیں گے؟
دیکھیے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اور بڑی حد تک جو اس وقت الزامات لگ رہے ہیں حکومت پر وہ ان میں بہت صداقت ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. دیکھیے, ہم جیسے لوگ ہیں جو کہ میرے خیال میں کافی نیوٹرل ہیں, بہت سے لوگ اور عوام بھی نیوٹرل ہیں, وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ حکومت میں بہت کمزوریاں ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ ماضی کی جو حکومت تھی پی 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 کی اس میں بھی بہت کمزوریاں تھیں. ہم تو اس سے 100% اتفاق کرتے ہیں اور ہم یہ ایک طریقے سے تحریک انصاف کو اور عوامی تحریک کو ہم یہ بالکل کریڈٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے سول سوسائٹی کو اجاگر کیا ہے, انہوں نے بڑا کانٹریبیوشن کیا ہے اور یہ تمام جو کمزوریاں ہیں اس کو ایک طریقے سے عوام کے سامنے لائے ہیں اور ان کے اوپر دباؤ ڈالا ہے تاکہ یہ جو ان کی کمپلیسنسی تھی یا جو کیسا کہا جاتا ہے کہ یہ غرور کے میں مست تھے وہ تمام چیزوں کو انہوں نے ہلایا ہے. تو اس لحاظ سے تو ہم ان سے پوری طور سے اتفاق کرتے ہیں. صرف ہمارا ان سے جو اختلاف ہے وہ یہ ہے, یا مختلف نظریہ ہے, اختلاف بھی میں نہیں کہوں گا, مختلف نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جمہوریت جو ہے وہ بہت کمزور رہی ہے ماضی میں بھی اور اس وقت بھی, اور پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ بہت کمزور ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ سسٹم میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو بہتر کیا جائے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم میرا جو تجربہ ہے اور جس طریقے سے میں نے پاکستان کو دیکھا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ اگر واقعی میں سسٹم میں رہتے ہوئے کوشش کی جائے اور دیانتداری سے کوشش کی جائے اور زیادہ اتنا امپیشنٹ نہ ہو تو یہ بہت ممکن ہے کہ ہم اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس سے بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے کہ ہمارا تجربہ یہ ہے اور روایت بھی یہی رہی ہے کہ جب سیاسی قوتیں جو ہیں آپس میں اتفاق نہیں کرتی ہیں تو تیسری قوت جو ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے یا فائدہ کیا ملک کو نقصان ہوتا ہے. میں تو اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں آخر تاریخ سے بھی کچھ سبق سیکھنے چاہیے اور ہم یہ بالکل اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں, اپنا دباؤ جاری رکھیں, لیکن سسٹم کے اندر رہتے ہوئے جاری رکھیں. یہ نہ ہو کہ سڑکوں پر آ کر دیکھیے, حکومت کی بھی میں ایک طریقے سے کہوں گا, اس میں کوئی شک نہیں کہ اتنا افسوسناک یعنی طریقہ ہوا اور اتنے لوگ زخمی ہوئے, کچھ انتقال بھی کر گئے, آپ ان کو جو بھی کہیں شہید کہیں یا انتقال کر گئے, بہرحال یہ بہت افسوسناک بات ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کی بھی ایک قسم سے مجبوری ہے کہ آپ اگر آگے ہی بڑھتے چلے جائیں اور یہ تاثر دیں کہ بس ہم جا کے قبضہ ہی کر لیں گے تو پھر ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ان کو روکنا تو پڑتا ہے, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور پھر میرے خیال میں یہ 10 ڈاؤننگ سٹریٹ والی جو مثال ہے, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میں بھی آخر دنیا دیکھی بھی ہے میں نے. 10 ڈاؤننگ سٹریٹ میں بڑی جب مظاہرے ہوتے ہیں تو وہ تمام سب چیزیں لیٹ ڈاؤن ہوتی ہیں کہ کہاں آپ کی حد ہوگی اور آپ کتنے عرصے تک رہیں گے اور آپ کلیئرنس دیں گے, لوگوں کو تو کوئی کسی قسم کی تکالیف نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ. اور وہ جو تہذیب یافتہ اب اس قسم کی جمہوریت ہے اسی کو ہمیں اپنانا چاہیے. تو صرف اس کا ایک پہلو آپ کہیں کہ ہم چونکہ ہم 10 ڈاؤننگ سٹریٹ کے سامنے یہ مظاہرے ہو سکتے ہیں تو پھر ہم بھی یہاں مظاہرے کریں, لیکن پھر آپ کو اسی طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ بھی کرنا پڑے گا. اور آپ, میں یہ بھی کہوں گا, دیکھیے جہاں میں نے ان سے تمام اتفاق کیا کہ ان کے بہت سے شرائط جو ہیں وہ بہت کریکٹ ہیں اور مناسب ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو جس قسم سے مطلب ڈسکورس چل رہا ہے یا ایک دوسرے پر کو کے خلاف الزامات لگائے جا رہے ہیں, اس میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور جس قسم کا لہجہ استعمال ہوتا ہے وہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. وہ بھی ہمیں برطانیہ اور دوسرے جو مغربی ممالک یا جہاں جمہوریت کافی مضبوط ہے ان سے سیکھنا چاہیے.
اچھا شکریہ جن صاحب. ایک سوال مجھے آپ سے اور کرنا ہے, کوئک کامنٹس لوں گی, لیکن ذرا سا پہلے ہم شوکت یوسف زئی صاحب سے بات کرتے ہیں اور قاضی فیض الاسلام سے, ان کے بھی کوئک کامنٹس مجھے چاہیے. تو پہلے شوکت یوسف زئی, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر جاوید ہاشمی نے اتوار کو اسلام آباد میں ہنگامی نیوز کانفرنس کی ہے اور جو بیان دیا ہے, مخصوص بیان دیا ہے, تو پارٹی کے اندر جو ایک تقسیم کی صورت نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے شوکت یوسف صحیح صاحب؟
آپ کو پتا ہے کہ شریکین صاحب, آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کی جو کرسمیٹک شخصیت ہے اس پر جو بھی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں وہ ان کی وجہ سے کر رہے ہیں, ان کی نظریں کی وجہ سے کر رہے ہیں. جاوید ہاشمی صاحب ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ ان کا پارٹی میں ایکٹیو رول نہیں تھا, نہ پہلے تھا نہ اب تھا. وہ سائڈ پہ رہے اور اگر چلے بھی گئے اور انہوں نے اختلاف بھی کر لیا تو ان کا جمہوری حق تھا, اس سے کوئی پارٹی پہ فرق نہیں پڑے گا. لیکن میں یہ عرض کروں کہ دیکھیں پارٹی کا فیصلہ ہمیشہ اس کے اکثریت پہ ہوتا ہے, یہی جمہوریت ہمیں سکھاتی ہے. تو یہ فیصلہ ہو رہا تھا تو اس وقت کور کمیٹی کی جو اکثریتی لوگ تھے انہوں نے اس چیز کو سپورٹ کیا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے اور ہمیں پارلیمنٹ کے آگے جا کے ایک پرامن دھرنا دینا چاہیے. اس کے بعد جو فیصلہ ہوا تو میرے خیال سے اس میں آشمی صاحب نے اگر وہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں اور وہ رکھتے ہیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے تو میرے خیال سے ان کا اختلاف رائے ان کا حق تھا, لیکن اس کے بعد پارٹی پالیسی کو اس طرح جا کے پریس کانفرنس کرنا یہ میرے خیال سے جائز نہیں تھا. بہرحال میں پھر بھی ان کا بڑا احترام کرتا ہوں کیونکہ ان کے لیے ان کی جمہوریت کے لیے خدمات ہیں اور وہ جو باغی اپنے آپ کو کہتے ہیں بالکل وہ باغی ہیں اس نظام کے, اور شاید ہمارے ساتھ وہ اس سے شامل ہوئے تھے کہ ہم بھی اس نظام کو چینج کرنا چاہتے ہیں اور اس کی چینج کرنے کے یہی وقت ہے کہ پاکستان کے عوام پہلی دفعہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اگر یہاں پہ تشدد ہو رہا ہے تو پورے پاکستان میں اس کے خلاف لوگ سڑکوں پہ نکل آئے, تو میرے خیال سے اس چیز کو اکنالج کرنا چاہیے تھا اور یہ موقع ہے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائے اور اس نظام کو بدل دیں.
بہت بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ جو پی ٹی آئی کے وزیر بھی ہیں اور اس کے علاوہ لیڈر بھی ہیں. قاضی فیض الاسلام صاحب آپ بھی ایک کوئی کامنٹ اسی طرح کیجئے کہ آنے والے دنوں میں صورتحال کا رخ اور متوقع امکانات آپ کیا دیکھتے ہیں.
دیکھیں میں تھوڑی سی گفتگو ہی اس تناظر میں بات کرنا چاہوں گا کہ جہاں آئین کی بات ہو رہی تھی نا تو آئین کا دباچہ یہ کہتا ہے کہ حکومت عوام پاکستان نے اپنے حقوق سرنڈر کر دیے ان عوامی نمائندوں کے ذریعے جنہوں نے حکومت بنائی. آئین کے تحت انہوں نے اپنے سارے حقوق سرنڈر کر دیے اس حکومت کے تحت جو انہوں نے خود منتخب کی. اب اس حکومت کے ذمہ تھا کہ وہ عوام کو رائٹس دیتی, ان کا روٹی کپڑے مکان کا مسئلہ حل کرتی, ان کی صحت کے مسائل حل کرتی, ان کی تعلیم کے مسائل حل کرتی. اب بات ہوتی ہے سسٹم کے اندر رہنے کی, تو اگر یہ سسٹم اتنا ڈلیور کر رہا ہوتا تو آج یہ حال نہ ہوتا. آج ایک اپنے پر روٹی پکانے والی عورت مٹی کے تیل پر تو آ گئی ہوتی نا. 57 ارب ڈالر کا قرضہ مزید حکومت پاکستان نے ان 11 مہینوں میں لے لیا ہے. یہ آنے والی نسلوں کا مستقبل بھی بیچ رہے ہیں. ابھی وہ بچے جو دنیا میں بھی نہیں آئے ان کا فیوچر بھی انہوں نے بیچ دیا ہے. یہ موجودہ حکمران, یہ ان کو آئینی کہنا آئین کی توہین ہے, ان کو دستوری کہنا دستور کی توہین ہے, ان کو جمہوری کہنا جمہوریت کی توہین ہے, اور ان کو عوامی کہنا عوام کی توہین ہے. یہ خاندانی بادشاہت ہے,
اس کے بارے میں تو ہم بات کر چکے ہیں نا. میں تو یہ آپ سے یہ میرا سوال تھا کہ ایک کوئک کامنٹ کیجئے کہ آئندہ امکانات آپ کیا دیکھتے ہیں اپنی اس ساری جدوجہد اور سٹرگل کے.
ہم پرامن ہیں, پاکستان عوامی تحریک کے کارکن اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن. یہ نہتے لوگ ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ان کے پاس صرف اپنے سینے اور جسم حاضر ہے کہ یہ اگر یہ حکومت گولیاں چلانے کا شوق پورا کرنا چاہتی ہے تو ہمارے سینے حاضر ہیں, اور یہ اتنا ظلم نہ کریں کہ آنے والی نسلیں جب تاریخ میں ان کی یہ روایات پڑھیں تو ان کے بارے میں کیا ریمارکس ہیں. مجھے تو وہ لفظ کی زید نہیں دیتے. ان لوگوں نے اپنے صرف ایک خاندان کو 200 خاندانوں کا معاشی مستقبل محفوظ کرنے کے لیے 20 کروڑ عوام کو یرغمال بنایا ہوا ہے, لیکن یہ کب تک یرغمال بنا سکیں گے؟ پاکستان کے عوام کے اندر شعور آ چکا ہے, سیاسی شعور آ چکا ہے, اور اب سول سوسائٹی باہر آ رہی ہے, عوام الناس کے طبقات باہر آ رہے ہیں, پورے ملک کے اندر لوگ باہر آ رہے ہیں, اور اس خاندان شریفیہ کی بلکہ یہ فتنہ شریفیہ
تھوڑا سا ہم چاہتے ہیں, کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ چونکہ اس وقت صدیق الفاروق صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن ہیں اس وقت ان سے رابطہ نہیں ہو رہا, وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں, تو ہم صرف اپنی پارٹی کا نقطہ نظر ایک بیان کریں. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. آئندہ آنے والے دنوں میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ پاکستان عوامی تحریک بھی پرم رہ کر تبدیلی کی خواہاں ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں صورتحال کیا ہوتی ہے. آپ سے میری ملاقات پھر بھی ہوگی اور آپ سے ہم پروگرام میں حصہ لینے کے لیے آپ سے پھر ریکویسٹ کریں گے. بہت بہت شکریہ. تو جنرل طلعت محسود صاحب, آپ سے میرا اس سلسلے میں آخری سوال ہے کہ اس وقت کور کمانڈروں کا اجلاس پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کی نگرانی میں ہو رہا ہے, حساس صورتحال کے تناظر میں اس اجلاس کی اہمیت کیا ہے؟
جی, اس کی بہت اہمیت ہے, اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی ایک روایت بھی رہی ہے, تاریخ بھی ہے, کہ فوج جو ہے ایسے معاملے جب حالات ایسے خراب ہو جاتے ہیں, پاکستان میں انتشار ہوتا ہے, سیاسی انتشار ہوتا ہے, لوگ سڑکوں پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو فوج جو ہے وہ ایک اپنے سے بڑا مثبت یا جیسے آپ چاہیں کو کیریکٹرائز کریں ایک کردار ادا کرتی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کافی پریشان ہیں ان حالات سے. تو جنرل شریف ضرور کوئی ایڈوائز دیں گے میرے خیال میں سیاسی جماعتوں کو, اور جو سوچ ہے اس وقت کور کمانڈرز کی اور پرنسپل سٹاف آفیسرز کی پی ایچ کیو میں, جو کہ ایک طریقے سے کولیجیل بیسس کے اوپر ہوتی ہے, وہ میں سمجھتا ہوں وہ پرائم منسٹر نواز شریف کو اور عمران خان صاحب کو اور قادری صاحب کو بارے میں بتایا جائے گا. یہ بڑا ضروری ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اس سچویشن کو ہینڈل کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت کا سلسلہ تو چلتا رہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ چونکہ سیاسی قوتیں کمزور ہو رہی ہیں, ظاہر ہے فوج قیادت کا انفلوئنس جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے.
بہت بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب ہمارے ساتھ تھے. جن صاحب آپ کا بے حد شکریہ آپ کے وقت کا. آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی اسی تناظر میں, اسی پروگرام میں دوبارہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. اب ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد ہم پروگرام میں آگے بڑھیں گے. ہماری ابھی بھی کوشش ہے, سعدیہ صد مسلسل یہ کوشش کر رہی ہیں کہ صدیق الفاروق صاحب سے ہماری بات ہو جائے, تاکہ کسی طور ہم ان سے بھی ایک چھوٹا سا کوئک کامنٹ لے سکیں موجودہ صورتحال کے بارے میں. پروگرام میں ہمیں جس وقت بھی ان سے رابطہ ہوا ہم ان سے بات ضرور کر لیں گے, لیکن ابھی تھوڑی سی ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد پھر ہم پروگرام کی اگلی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں,
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں ان دی نیوز, اور آئیے پروگرام میں اب ہم بات کرتے ہیں اپنی اگلی سیگمنٹ کی. پاکستان میں پل پل بدلتی صورتحال پر بیرون ملک مقیم پاکستانی بھی پریشان اور متفکر ہیں. لندن میں پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے, اور ہمارے ساتھ لندن میں مقیم تجزیہ کار منظر وسیم موجود ہیں, اور یہاں امریکہ میں بفلو یونیورسٹی سے منسلک ہیں پروفیسر فزان. آپ دونوں کا پروگرام میں بہت خیر مقدم. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
تو منظر وسیم صاحب, آپ سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں. لندن میں مقیم پاکستانیوں کے رد عمل کے بارے میں ہمارے سننے والوں کو بتائیے, کس طرح سے لوگ سوچ رہے ہیں, کس طرح سے پاکستان کی صورتحال کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور کیا رد عمل ہے ایز اے کمیونٹی؟
جی, ایز اے کمیونٹی ایوری ون از ان اے شاک, اور اگر ہم جدھر بھی دیکھتے ہیں تو لوگ دیئر لٹرلی گلوڈ ٹو دی ٹیلی ویژنز, اور ٹی وی کے اوپر یا آن لائن جو ہیں وہاں سے جو بھی انفارمیشن ملتی ہے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوں کہ بہت زیادہ آپس میں انفارمیشن ایکسچینج کر رہے ہیں, اے لاٹ آف دیم ٹرنز آؤٹ ٹو بی رومرز یا پھر جیسے بھی ہے. لیکن یہ کمیونٹی بہت وائبرنٹ ہے اور بہت زیادہ ایگرلی دیکھ رہی ہے, اور ایک چیز کے اوپر سب حیران ہیں اور کوشچن ہمیں پوچھتے ہیں کہ جب لوگ اپنے رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں تو ان کے اوپر اتنی سختی کیوں کی جا رہی ہے, اور وہ پیسفل تھے تو ان کے اوپر اتنی سختی کاہے کو کی گئی. تو اس طرح کے کوشچن جو ہیں وہ لٹرلی ہم لوگوں کو بمبارڈ کیے جا رہے ہیں, کیونکہ ہم لوگ میڈیا کی لنک کی وجہ سے لوگ یہ کوشچنس پوچھتے ہیں, اور ہم بھی ان کے آنسر دینے سے فی الحال تو حیران ہیں خود بھی.
اچھا, یہاں امریکہ میں پاکستان, جی جی منظر آپ بات کیجیے, مکمل کیجیے.
تو اس کے لیے, اور یہاں پر وہ جو یہاں کی نئی جنریشن ہے وہ بہت زیادہ ایسوسیٹ اپنے آپ کو کرتی ہے, آلدو کہ ڈفرنٹ کانٹیکسٹ میں پاکستان کے ساتھ, بٹ دے وانٹ ناؤ کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے, اور جو لوگ ہیں اس کے لیے ریسپانسبل لٹرلی یہاں پر یہ بھی رومرز ہو رہی ہیں کہ دے آر ٹرائنگ کہ ان کو یہاں پر لا سوٹ فائل کیے جائیں اگر پاسبلٹی ہے, تاکہ جو لوگ اتنا ظلم کر رہے ہیں ان کو یہاں پر کیچ کیا جا سکے. پاکستان کی کورٹ کے اوپر لوگ کوشچن ریز کر رہے ہیں بہت زیادہ کہ پاکستان کی پنجاب کی پولیس اور جو جوڈیشری ہے وہ کافی کمپرومائز ہوئی بھی ہے, یہاں کی رومرز ہیں کافی جو کہ بلیو بھی سمجھ لیں لوگوں کا یہاں.
اچھا, بہت شکریہ. یہاں امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی وطن عزیز میں ہونے والے واقعات اور سیاسی منظر نامے کے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ پروفیسر فیضان, آپ بتائیے گا, اس سلسلے میں آپ کا کمیونٹی سے کافی رابطہ رہتا ہے اور آپ دیکھتے بھی ہیں کہ کس طرح سے کمیونٹی آگے بڑھے, خاص طور پر نوجوان, تو یہ ساری صورتحال جو اس وقت پاکستان میں درپیش ہے اس کے بارے میں کس طرح سے یہاں دیکھا جا رہا ہے, کیا رد عمل ہے؟
جی سب سے پہلے پاکستان کے تمام بہن بھائیوں کو بہت سلام دعا اور پیار اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی ایمان میں رکھے. اس وقت جو پاکستان میں صورتحال ہے اس سے پاکستانی امریکن جو ہیں وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈسکریج محسوس کرتے ہیں, اور جو صورتحال ہے اس میں اگر اس کا کوئی حل نظر آ رہا ہوتا یا کوئی امید نظر آ رہی ہوتی تو شاید حالات مختلف ہوتے, لیکن اب جس طرح ایسے حالات میں ہوتا ہے کہ سب لوگوں کی نگاہیں جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی ایسے انسٹیٹیوشن کی طرف اٹھتی ہیں کہ جو کچھ قسم کی اسٹیبلٹی کو گارنٹی کر سکے, لیکن جو ہمارے سیاستدان حضرات ہیں پاکستان کے, جو عمران خان ہیں, طاہر القادری صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, ان کے ہاتھوں میں اس وقت یہ قوم جو ہے وہ ایک کھلونا بنی ہوئی ہے, اور اس سے نہ صرف یہ کہ پورے پاکستان میں ان کی ساخت جو متاثر ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے, لیکن پاکستانی امریکن یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ساخت جو ہے وہ پاکستان کی متاثر ہو رہی ہے کہ ایسا ملک جہاں پہ جمہوریت کا ہم ڈنڈورا پیٹتے ہیں, جہاں پر الیکشن ہوئے ہیں, گورنمنٹ کا ٹرانسفر ہوا ہے, اور پھر یہ سب کیا ہے اور کیوں ہے اور اس سے پہلے کیوں نہیں نپٹا گیا. تو یہ تمام سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں, اور بہرحال پاکستان کا امپریشن جو ہے آپ کو جیسے معلوم ہے اور لوگوں کو بھی, وہ اس سے پاکستان کے امپریشن کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے. لوگ جو ہیں وہ انویسٹمنٹس وغیرہ کہیں اور لے کر جا رہے ہیں, اور جو امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ بہت تشویشناک ہے عام لوگوں کے لیے. 18 کروڑ لوگ ہیں وہاں پر, اور ان کی صبح شام جو ہے ان کی وہاں پر گزرتی ہے, تو سب لوگ اپنے اپنے بہن بھائیوں کے لیے, خاندان والوں کے لیے بہت وریڈ ہیں.
شکریہ پروفیسر فیضان. منظر وسیم صاحب لندن سے اور پروفیسر فیضان جہاں امریکہ سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی جو لندن میں رہتی ہے اور پاکستانی امریکنز جو یہاں امریکہ میں مقیم ہیں وہ پاکستان کی سیاسی صورتحال اور منظر نامے کو دیکھتے ہوئے کس طرح سے سوچتے ہیں, کیا محسوس کرتے ہیں. تو آئیے اب ہم دوسری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں اور عراق کے بارے میں پہلے شروع کرتے ہیں. بین الاقوامی خبروں میں, عراق میں سیکیورٹی فورسز شیعہ ملیشیا کی مدد سے اتوار کے روز ملک کے شمال میں واقع شہر امارلی کے 2 ماہ سے جاری محاصرے کو توڑنے میں کامیاب ہو گئی ہیں. اسلامک اسٹیٹ کے شدت پسندوں نے 2 ماہ سے ملک کے اس شمالی حصے کو محاصرے میں لے رکھا تھا. عراقی فورسز کی یہ پیش قدمی ایک ایسے وقت پر سامنے آئی ہے جب گزشتہ شب امریکہ نے اس علاقے میں فضائیہ کی مدد سے اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور علاقے میں پھنسے افراد کے لیے فضا سے امداد بھی گرائی. برطانیہ, فرانس اور آسٹریلیا کے جہازوں نے بھی متاثرہ علاقوں میں فضائی کارروائی کی ہے. تو منظر صاحب, آپ سے میرا پہلا سوال ہے, آپ عراق کی صورتحال کا بغور جائزہ لیتے ہیں, رپورٹیں بھی مرتب کرتے ہیں, کیا واقعتاً آئی ایس آئی ایس کی بڑھتی طاقت کو روکنے کی کوئی صورت ممکن نظر آ رہی وہاں پر؟
جی, اس کے جو کرنٹ سینریو ہے اس کے اندر ہم صرف اس کو جس طرح ایک کمپلیٹلی اس کو اسٹاپ کیا جائے ایئر بامبنگ سے اور اس طرح کی سپورٹ سے شاید ممکن نہ ہو سکے, کیونکہ وہ کافی ڈائنامک قسم کی ان کی ہے, موومنٹ فوراً کر جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ, آج ایک جگہ ٹارگیٹ کیا کل دوسری جگہ, اور جب سے صدام کے جو جنرلز ہیں اور ملٹری اپریچرز تھا کچھ, اس میں سے چند لوگ جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ان میں ملٹری اسٹریٹجیز بھی بہت بری نہیں یوز کرتے, اور اگر یہ کہیں سے پچھتائی کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی پتا چلتا ہے دوسرے دن کہیں اور انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے. تو جس طرح کی ابھی صورتحال ہے اس کے اندر سے لگتا نہیں ہے کہ اس کو بہت جلدی کنٹرول کیا جا سکے گا اس طریقے سے, انلیس کہ کوئی آن گراؤنڈ آرمی اتنی اسٹرانگ ہو کے جو کہ ان کو کنفرنٹ کر سکے. اگر کرد اور جو اس وقت کرنٹ عراقی آرمی ہے وہ اس قابل لگتے نہیں ہے کہ ان کو کنفرنٹ کر سکیں یا ان کو بلاک کر سکیں, تو پرابلی کہیں سے ان کو ایکسٹرنل سپورٹ چاہیے ہی ہوگی کوئی بھی آئے. لیکن جو اگر ہم آن گراؤنڈ سینیریو دیکھتے ہیں تو اگر کوئی نان مسلم آرمی اگر وہاں پر آ کے ان کو سپریس کرنا چاہے گی تو وہ بھی شارٹ ٹائم ایک ارینجمنٹ ضرور ہو سکے گا, لیکن ان کو کمپلیٹلی سپریس نہیں اس طرح کر سکیں گے میرے خیال میں.
اچھا پروفیسر فیضان, آج کل ایک بڑا ایک خبر آئی ہے اور پچھلے دنوں ایک رپورٹ بھی آئی تھی محکمہ دفاع کی طرف سے امریکہ کے کہ ISIS ایک بے حد منظم تنظیم ہے جو کہ بہت سارے دوسری جو دہشت گرد جماعتیں ہیں جن میں القاعدہ بھی شامل ہے ان سے بھی زیادہ منظم ہے اور ان سے بھی زیادہ کیا کہنا چاہیے کہ ٹھوس بنیادوں پر سرگرمی کرنے والی جماعت بن چکی ہوئی ہے اور اس سے امریکہ کو امریکہ کے اندر بھی خطرہ ہے. آپ اس بیان کے بارے میں کس طرح سے کہیں گے؟ ISI امریکہ کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے؟
جی ISIS جو ہے وہ واقعی خطرے کا باعث ہے اور اس کی وجہ یہ ہے. یہاں پہ میں ایک دو چیزیں منسلک کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. تو یہ ہے کہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے, جو نواز شریف کی گورنمنٹ کا وتیرا رہا ہے, وہی وتیرا جو ہے وہ امریکہ کی گورنمنٹ کا ہے کہ ایک چیز کو اتنا اگنور کیا گیا کہ وہ ایک ناسور بن گیا اور اب وہ ناسور اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس کو اس سے تیاری اسے نپٹنے کے لیے ان کو بہت ساری چارہ گوئی کرنی پڑے گی. تو ISIS جو ہے وہ اس کی انٹیلیجنس رپورٹس پہلے سے موجود تھیں کہ ISIS جو ہے وہ جو ریٹائرڈ آفیسرز اور آرمی پرسنل تھے صدام حسین کی گورنمنٹ کے, جن کو پریزیڈنٹ بش کے ایڈمنسٹریٹر جو تھے انہوں نے انتہائی حماقت کا ثبوت دیتے ہوئے ان کو فارغ کر دیا تھا, وہ منظم ہو چکے ہیں اور منظم ہو رہے تھے کئی سالوں سے. یہ رپورٹیں موجود ہیں, انٹیلیجنس کے پاس تھیں اور اب وہ ایک منظم فورس بن کے اپنی سپلائی لائنز کو سیٹ کر کے انہوں نے ایک نیا چیلنج جو ہے سیکیورٹی کا وہ کھڑا کر دیا ہے اور اس کی اور ان کو جو سپلائی مل رہی ہے جس کو آپ کہتے ہیں ریسورسز یا ان کی جو جسٹیفیکیشن ہے وہ اس لیک آف پولیٹیکل سولوشن یعنی کہ سیاسی حل کی غیر موجودگی میں جو خلا ہے اس سے آ رہی ہے. اور جب تک اس آکسیجن کو ان سے نہیں لیا جائے گا کہ ان کو سیاسی حل نہیں دیے جائیں گے, یہ ISIS کا رول جو ہے چاہے اس کو جتنا دبا دیا جائے وہ کہیں نہ کہیں سے ضرور نکلے گا اور ہم سب کا نقصان ہو سکتا ہے. اور یہی بات جو ہے یہی جو کمپلیسنس ہے یعنی کہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ جو ہے وہ نواز شریف کی گورنمنٹ نے پاکستان میں کیا ہے کہ اگر سیاسی حل کو دیا جائے اور صحیح طرح چیزوں سے پرو ایکٹیولی کیا جائے تو یہ رد عمل جو ہے اس کی کم گنجائش رہ جاتی ہے اور انسان زیادہ اچھی طرح حالات کو سمجھ سکتا ہے. یہ بہرحال ایک بہت بڑا خطرہ ہے وہاں کے علاقے والوں کے لیے زیادہ, امریکہ کے لیے کم, مگر بہرحال امریکہ جب کے انٹرسٹ جو ہیں وہ زر پر ہیں.
اچھا اس سلسلے میں منظر آپ ایک کوئک کامنٹ کریے گا کہ آپ نے ابھی کہا اپنی بات کرتے ہوئے کہ ظاہر ہے کہ وہاں پر کوئی جو ویسٹرن فوج ہے یا غیر اسلامی فوج ہے اگر آ کر وہ وہاں پر کوئی کاروائی کرے ISIS کو دبانے کے لیے تو کسی حد تک تو یہ ممکن ہو سکے گا, لیکن یہ اس کا کوئی دیر پا سولیوشن نہیں ہے. دیر پا سولیوشن کیا ہے؟
دیر پا سولیوشن اگر ہم دیکھتے ہیں اس وقت جو پورے اسلامک ورلڈ کے اندر ایک انارکی کی سینیریو جو ہے بیسیکلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ نیو کلونیلزم کا ایک سسٹم جو بنا رکھا تھا وہ کولیپس کرنا شروع ہو گیا. وہ ایک گلوبل پولیٹیکل ایشو ہے جس کو کہ ریزالو کرنا پڑے گا اور اس کو آپ ریزالو اگین ویسٹرن انفلوئنس زیادہ اگر رکھیں گے ان کنٹریز میں تو اگر ہم دیکھیں آہستہ آہستہ وہ وین آؤٹ ہو رہا ہے, وہ ختم ہو رہا ہے ان ملکوں کے اندر, اور اگر ہم اس کو ریوائز کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اور بڑا بیک لیش آئے گا اس میں, اور اگر نہیں کریں گے تو جس طرح یہ بھی بات کر رہے تھے مجھ سے پہلے تو وہ واقعی اور بڑا ایشو بن جائے گا. تو میرے خیال میں اگر یہ چاہیے کرنے کا ایک سینیریو یہ نظر آتا ہے کہ اسلامک جو کنٹریز ہیں وہ اپنا ایک اس کا سولوشن ڈھونڈیں, لیکن ویسٹ سے کسی قسم کی بھی انہوں نے اس کے علاوہ کوئی زیادہ مدد لی کہ ان کے سولجرز یا ان کی ایئر فورس اٹیک کرے گی تو انہیں ملکوں کے لیے زیادہ بڑا مسئلہ بن جائے گا. اور ISIS تو شاید اس نام سے شاید نہ سروائیو کر سکے لیکن وہ کسی اور نام سے کہیں اور جگہ نکل آئے گی اور اس سے شاید زیادہ برے حالات کے اندر دنیا کو کرتے وہ. تو میرے خیال میں پولیٹیکل سولوشن اسلامک ورلڈ کے اندر ہونا چاہیے اور مسلم ہی اس کو کنٹرول کریں.
اچھا بہت شکریہ منظر وسیم صاحب بتا رہے تھے ہمیں ISIS کے خطرے کو دیر پا طریقے سے کس طرح سے کنٹین کیا جا سکتا ہے. ابھی ہم بات کرتے ہیں یوکرین کی, لیکن اس سے پہلے ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں. ہمارے پروڈیوسر ہمارے ساتھی سعدیہ اسد نے ابھی پھر بات چاہا ہے کہ صدیق الفاروق صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, جنہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آج کے پروگرام میں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے, اور ان کا ٹیلی فون ابھی بھی بند ہے, اور ان کی طرف سے کوئی رابطہ ہمارا ممکن نہیں ہو سکا. تو آئیے بات کرتے ہیں ہم یوکرین پہ. یورپی یونین نے روس کو خبردار کیا ہے کہ اگر ماسکو نے مشرقی یوکرین میں اپنی فوجی سرگرمیاں جاری رکھیں تو اس پر نئی پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں, لیکن یونین میں ان پابندیوں کی سنگینی پر اختلافات پایا جاتا ہے, جس کی وجہ بظاہر 28 رکنی اس یونین کے اکثر رکن ممالک کا انحصار روس سے درآمد کردہ گیس اور تجارت پر ہے. برسلز میں یورپی یونین کے رہنماؤں کا اجلاس ہوا ہے اور اتوار کو الگ صبح بتایا گیا ہے کہ طویل بات چیت کے بعد انہوں نے یورپی کمیشن سے روس کے خلاف نئے اقدامات کی فہرست تیار کرنے کو کہا ہے. یورپین کونسل کے صدر ہرمن وان رومپی کہتے ہیں,
The European Council says that it stands ready to take further significant steps in the light of the evolution of the situation on the ground. And it requests the Commission to urgently undertake preparatory work together with the Action Service and present proposals for consideration within a week.
یورپی کونسل کے صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ یورپی کمیشن سے روس کے خلاف نئے اقدامات کی فہرست تیار کرنے کو کہا گیا ہے اور نئی تجویزیں دینے کو کہا گیا ہے جو کہ ایک ہفتے کے اندر اندر دینا ہوگی. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کونسل یوکرین میں زمینی حقائق اور موجودہ صورتحال کے تناظر میں مزید قابل ذکر اقدامات کرنے کو تیار ہے. جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل کہتی ہیں کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو نئی پابندیوں سے بچنے کے لیے فوری اقدامات کرنے ہوں گے. برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کہتے ہیں کہ روس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ مشرقی یوکرین میں اپنی روش پر قائم رہا تو یورپ کے ساتھ اس کے تعلقات کا مستقبل بہت کمزور ہو سکتا ہے. اور مغربی ملکوں کی طرف سے روس پر یوکرین میں مداخلت کے شواہد کے باوجود ماسکو ایسے کسی بھی اقدام کی تردید کرتا ہے. اور اب ہم بات کرتے ہیں پھر, جی فیضان, پروفیسر فیضان آپ یہ بتائیے گا, یوکرین کا معاملہ کافی طول پکڑتا جا رہا ہے, اس کی شدت میں کسی نوعیت کی کمی آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں آپ؟
جی میری ذہن میں تو یہ, میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ یوکرین جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم جو ہے وہ انگیجمنٹ ہوگی, اور میرے خیال میں کہ روس نے اس انگیجمنٹ ڈالنے سے پہلے بہت اچھی طرح سوچا کہ کس کو کس طرح انگیج کیا جا سکتا ہے. کہ ایک طرف جیسے ابھی آپ نے اپنی رپورٹ میں بھی بتایا کہ یورپین یونین جو ہے وہ مجبور ہے اپنی توانائی کی ضروریات کی وجہ سے, اور دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ اس میں ایز اے جسے کہتے ہیں کہ مغربی دنیا کے رہنما کی حیثیت سے اس میں وہ طاقت نہیں دیکھی جا رہی یا وہ بلبلا نہیں دیکھا جا رہا کہ وہ اس کا اچھی طرح مقابلہ کر سکے گا. تو اس لیے روس جو ہے وہ اس ویکیوم کا یا اس بظاہر کمزوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے, اور وہ جیسے ہم نے رپورٹ میں آپ نے میڈیا کی رپورٹ میں دیکھا ہوگا کہ 3,000 to 5,000 کے قریب ان کے سولجرز جو ہیں جو ریٹائرڈ ہیں یا جو چھٹی پہ ہیں وہ بھی دیکھے گئے ہیں, ٹینکوں کی قطاریں دیکھی گئی ہیں جو انٹر ہو گئی ہیں. تو روس جو ہے وہ اپنے جو اندرونی حالات پہ قابو پانے کے لیے, خاص کر جنرل جو صدر پیوٹن ہیں, وہ اپنے اپنی ڈومیسٹکلی داخلی لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اس کا سہارا لے رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ان کو کامیابیاں ملتی جا رہی ہیں, جیسے جیسے یہ چیز ہوتی جا رہی ہے, ایک زیادہ کوہیسو پالیسی جو ہے وہ رشیا کی بنتی جا رہی ہے. وہ کوہیسو پالیسی جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط, یہ ایک اور بحث ہے, لانگ ٹرم یا دور اندیشی پہ مبنی ہے یا نہیں یہ بھی ایک اور بحث ہے. لیکن بہرحال وہ اس میں فی الحال کامیاب ہو رہے ہیں, اور جو مغربی دنیا کے ممالک ہیں وہ بہت سی جگہ پہ انگیج ہیں, ان کو اس کا بھی سیاسی حل نکالنا پڑے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ ایک وقت آ گیا ہے کہ ان کو ایک لائن ڈرا کرنی پڑے گی تاکہ روس اس کو نہ کراس کر سکے, اور اس کے اوپر چاہے ان کو اپنے تمام معاشی تعلقات ختم کرنے پڑے, اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو یہ ایک بہت زیادہ طول کھینچے گا یہ معاملہ, اور اس طول کی وجہ سے بہت نقصان ہوگا. لیکن اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے اندرونی طور پہ روس میں صدر پوٹن کو ہوتا ہے جتنا لمبا یہ چیز کھینچی جاتی ہے.
اچھا شکریہ پروفیسر فیضان. روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ یوکرین کے بحران کو ختم کرنے کے لیے فوری اور مثبت اور سالڈ مذاکرات جو ہیں, ٹھوس مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے. منظر صاحب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ روس کے صدر کا یہ بیان اور اس تناظر میں جبکہ یورپی یونین مزید پابندیوں کے بارے میں غور کر رہی ہے اور کونسل نے کمیشن کو کہا ہے کہ وہ تجاویز دے ایک ہفتے کے اندر اندر، اس سارے تناظر میں آپ روسی صدر کے اس بیان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
اگر ہم اس پورے سینیریو کو دیکھتے ہیں، ایک طرف روسی پریزیڈنٹ کے یہ بیان ہے، پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اس وقت سٹنگ گورنمنٹ ہے اور یہ لوگ ہیں نازیز کے پوائنٹ آف ویو سے اور اسی تھیوری کو لے کے یہ لوگ آگے چل رہی ہے جو اس وقت یوکرین کی سٹنگ گورنمنٹ ہے. دوسری طرف اگر ہم یورپین اور امریکن پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں، ان کو ہم ابھی تک تو ایک ہی سمجھ رہے تھے، لیکن غور کریں تو یہ بالکل سیپریٹ پوائنٹ آف ویوز ہیں. امریکہ اس کے اوپر تھوڑا سا زیادہ اگریسو ہے اور یورپینز جو ہیں مائنس فیو کنٹریز جو کہ ایکچولی یورپین اکانومی کے اندر اتنا میٹر نہیں کرتے، جو چھوٹے کنٹریز ہیں، جو بڑے کنٹریز ہیں وہ سب ریلکٹنٹ ہیں ٹو گیٹ ان ٹو اے کنفرنٹیشن ود رشیا آن دس. اگر ہم ورلڈ کا میپ کو سامنے اٹھا کے دیکھتے ہیں تو رشیا اور جس طرح یوکرین نے فار ایگزامپل ابھی نیٹو کے لیے ممبر شپ کے لیے اپلائی بھی کر رکھا ہے، ایسی کوئی سینیریو وہ کریٹ ہونے ہی نہیں دے سکتے. رشیا کے مفاد میں بھی نہیں ہے، رشیا کی اپنی سیکیورٹی کے لیے ایک بہت بڑی تھریٹ بن جائے گا اگر یوکرین جو ہے وہ نیٹو کو جوائن کر کے اور اینٹی رشین سینٹیمنٹ رکھتا ہے. تو رشیا کے حق میں یہی رہتا ہے کہ وہ یا تو پرو رشین رہے یوکرین یا نیوٹرل رہے، اور تھرڈ آپشن یہ ہوگا کہ وہاں پر ایک وار آف اٹریشن یا ایک سول وار ٹائپ کی چلتی رہے تاکہ وہ انسیٹلڈ ایک کنٹری بنا رہے اور کسی کا بھی کنٹرول نہ ہو اس کے اوپر. اب اگر ہم اسی سینیریو سے دیکھتے ہیں تو اس وقت یورپین یونین کے پاس زیادہ ویسے ہمارے پاس مجھے لیوریج کوئی ایسا سمجھ نہیں آتی کہ اور کیا سینکشن لگا لیں گے جس میں کہ وہ اپنے آپ کو بھی ہرٹ نہیں کریں گے اور رشیا کو صرف تکلیف ہوگی. جس سے اس وقت اگر وہ اپنے اوپر ہی سینکشن لگائیں گے، سینکشن وہ گیس اور آئل سے ریلیٹڈ جو بھی ہوں گی، انرجی سے ریلیٹڈ، وہ اپنے اوپر ہرٹ زیادہ کریں گے. اس وجہ سے جو یورپین اکانومیز ہیں جو کہ ڈرائیو کرتی ہیں یورپین یونین کو، وہ بہت ریلکٹنٹ ہیں اس کسی قسم کی بھی مزید سینکشنز کے لیے. اور رشیا جو ہے وہ ویری شور کہ جس طرح نظر آتا ہے کہ ان کو اس سے کوئی نہ خوف ہے نہ ہی کوئی پرابلم ہے، اور وہ انہوں نے بلکہ ایک سٹیپ اور آگے لیا کہ اپنی آرمی، جس طرح کہا جا رہا ہے کہ ایسی رومرز ہیں کہ ان کی آرمی اور ان کے سولجرز یا ان کے اکوپمنٹ بھی زیادہ ٹورڈز یوکرین جا رہے ہیں، تو پروبیبلٹی یہ کہ وہ کنفرنٹیشن کے لیے کمپلیٹلی تیار ہیں. ان کو پتا ہے کہ یورپین یونین اس کو کنفرنٹ نہیں کرے گا اور نیٹو بھی شاید زیادہ اس میں کچھ پارٹیسپیٹ نہ کر سکے، اسپیشلی جو افغانستان میں نیٹو کی کا جو حشر ہوا ہے اور نظر آیا کہ نیٹو turned out to be a more of a paper tiger rather than actually کہ وہ ایک فائٹنگ فورس ہو، کہ کافی بری طرح ان کو افغانستان میں مشکل بنی ہے. تو رشیا کے سامنے تو میرا نہیں خیال کہ کچھ زیادہ ان کی حیثیت رہ گئی ہے اس کے بعد.
شکریہ منظر وسیم صاحب. چلتے چلتے ایک کوئک کامنٹ لیتے ہیں پروفیسر فیضان سے. پروفیسر فیضان، آپ یہ بتائیے گا، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے کولڈ وار یا سرد جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟
جی بالکل، ایسے لگ رہا ہے کہ بڑھ رہی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو روس ہے وہ اپنے مقام کو دنیا کے اسٹیج پر واپس حاصل کرنا چاہتا ہے جو کسی وقت ان کے لیے تھا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو امریکہ کا پیرلل ثابت کریں پوری دنیا کو کہ ہم اس طرف کے لیڈر ہیں اور ہمارے پاس اب بھی بہت طاقت ہے، تاکہ اس کے جو دوسرے فائدے ہیں اس سے ان کو کیپٹلائز کر سکیں. اور ان کا خیال ہے کہ وہ اس لحاظ سے امریکہ کی اتھارٹی کو چیلنج کرتے ہوئے، چاہے وہ بہت ہی تھوڑے لحاظ سے اور بہت ایسے علاقوں میں کریں جہاں پہ امریکہ انٹرسٹڈ نہ بھی ہو، لیکن ان کا جو اسٹیچر ہے، ان کی جو جس کو کہتے ہیں پبلک ریلیشن کرنسی جو ہے، تاکہ اس کی ویلیو بڑھ سکے.
بہت بہت شکریہ پروفیسر فیضان، جہاں بفلو یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ تھے، جبکہ لندن سے ہمیں جوائن کیا تھا منظر وسیم صاحب نے. اب پروگرام ان دا نیوز کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. بہجت کو آپ یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. میری آپ سے ملاقات کل پھر اسی پروگرام میں ہوگی. میرے ساتھ ہماری پروڈیوسر تھیں سعدیہ اسد، اور انجینئر تھے ہمارے جان ڈریڈن. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی. آج کے لیے بس اتنا ہی، اور اپنا آپ کے لیے بہترین دعاؤں کے ساتھ اس وقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.